سن لیا ہوگا. وہ خاتون رونے لگی. حضرت فرماتے ہیں دوسرے رونے کی مجھے آواز آئی تو میں نے سمجھا پتا نہیں مجھ سے کیا بات ایسی ہو گئی, اس کا دل ٹوٹ گیا, کیوں رو رہی ہیں. تو میں نے پوچھوایا کہ کیا بات ہے, تو انہوں نے بعد میں کروایا کہ حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ آج پتہ نہیں کتنے سال بتائے اتنے سال ہو گئے میرے شادی کو, اور آج پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے پکائے ہوئے کھانے کی تعریف آپ کی زبان سے سنی, ورنہ ساری عمر گزر گئی اور میرے شوہر نے کبھی ایک لفظ یوں نہیں کہا بھائی آج کھانا تمہیں اچھا بنے. تو آج اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ آج آپ کی زبان سے یہ کلمہ سنا. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک آدمی محنت کر رہا ہے تمہارے لیے اور تمہارے اتنے بخیل واقع ہوئے ہو کہ ایک لفظ زبان سے اس کی ہمت افزائی کا نہیں کہہ سکتے. یہ کنجوسی ہے, یہ کوئی تقوی طہارت نہیں ہے. ہاں جب تعریف کرو تو اعتدال سے کرو, یہ نہ ہو کہ ایسے اعتدال سے آگے بڑھ کر کر جاؤ کہ جس سے وہ فتنے میں مبتلا ہو. یہ اصول ہے. تو مداحین مبالغہ کرتی ہے, بہت کثرت سے تعریف کرتی. تو یہ دو جملے ایک ساتھ ارشاد فرمایا, نہ بہت عیب لگانے والے بنو نہ بہت تعریف کرنے والے بنو. اور اس مجموعے سے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرما دیا, وہ بڑی زبردست تعلیم ہے پوری امت کے لیے, اور اس تعلیم سے غفلت کے نتیجے میں نہ جانے ہم کتنے نقصان اٹھاتے ہیں اور کتنے گناہوں میں مبتلا. وہ یہ ہے کہ بھائی نہ کسی کی برائی میں اعتدال سے آگے بڑھو نہ اچھائی میں بڑھو. ایک شخص سے ہو گئی دوستی اور اس کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے, اب دن رات صبح شام اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے, صبح سے لے کے شام تک اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور اگر کوئی برائی بھی ہوتی ہے تو اس کا دفاع کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی اور کہیں سے کہیں اس کو پہنچایا جا رہا ہے. کسی سے کوئی دشمنی ہو گئی, دشمنی نہ صحیح کوئی رنجش ہو گئی, تو اب جناب وہ برا ایسا ہو گیا کہ ہر وقت اس کی برائی ہو گئی. تو یہ طرز عمل کہ یا تو آدمی سراسر سیاہ ہے یا سراسر سفید ہے اور بیچ میں کوئی درجہ نہیں, یہ مومن کا کام ہے. لا تکونوا عیابین ولا تکونوا مداحین, نہ بہت عیب لگانے والے بنو نہ بہت تعریف کرنے والے بنو, اعتدال سے کام لو, اور اعتدال کے ساتھ تعریف بھی اعتدال کے ساتھ کرو اور برائی بھی اعتدال کے ساتھ. دیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو صدیقیت کا وہ مقام عطا ہوا, اللہ اکبر, کل مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صدیق کا وہ مقام ہے کہ ایک شخص کو اگر آئینے کے سامنے کھڑا کر دو تو وہ ایک تو وہ حقیقی شخص ہے جو کھڑا ہے, ایک اس کا عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے. تو نبی اور صدیق کا رشتہ ایسا ہے کہ نبی تو وہ حقیقی شخص ہے اور آئینے میں جو عکس نظر آ رہا ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اتنا بڑا بات. اور حضرت فرماتے ہیں حضرت مجدد صاحب کہ کشف کے عالم میں میں نے دیکھا درجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اکبر کے اور فاروق اعظم کے, کہ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہے وہاں سے صدیق اکبر کا سر شروع ہو رہا, جس جگہ قدم مبارک ہے حضور کے وہاں سے صدیق اکبر کا سر شروع ہو رہا ہے, اور فاروق اعظم صدیق اکبر کے پاؤں کے بعد کافی فاصلہ ہے اس کے بعد سے فاروق اعظم کا سر شروع ہوتا ہے. فرماتے ہیں آئے میں کش میں یہ میں مجھے دکھایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو صدیق اکبر کا یہ مقام, افضل الخلائق کے بعد الانبیاء, انبیاء علیہ السلام کے بعد کوئی شخص ان سے افضل ہو نہیں سکتا, اتنا بڑا مقام. اور صدیق اکبر کی تعریفیں کتنی فرمائی قرآن کی, اور قرآن کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن وہاں بھی کوئی لفظ تعریف میں حد اعتدال سے آگے بڑھا ہوا نہیں. فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا, خلیل اس کو کہتے ہیں ایسا دور جو دوسروں سے بے نیاز کرتے، دوسروں سے غافل کرتے. اگر ایسا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ میں دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بناتا، میرا خلیل تو ایک ہی ہے اور وہ اللہ جل جلالہ، اس واسطے ابو بکر کو بھی نہیں بناتا. تو یہ نہیں کہ چونکہ خوش ہو گئے اور ان کی اچھائی بیان کرنی مقصود ہے لہذا جو منہ پر آیا لفظ کہہ گئے، یہ بات نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ تعریف کرو. تعریف کرو تو اعتدال سے کرو، برائی کرو تو اعتدال سے. ایک اور حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی، بڑی یاد رکھنے کی حدیث، فرمایا کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوم ما وابغض بغیضک یوم ما عسى ان یکون حبیبک یوم ما. کہ اپنے محبوب سے محبت بھی دھیرے دھیرے کرو، محبوب سے محبت بھی دھیرے دھیرے کرو، یعنی اعتدال کے ساتھ کرو. عسى ان یکون بغیضک یوم ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہاری اس سے ناچاکی ہو جائے. جب ناچاکی ہوگی تو اس وقت میں اگر اعتدال سے زیادہ تم نے محبت کی ہے، اعتدال سے زیادہ اس کی تعریف کی ہے، تو وہ کلمات جو تم نے اس کی تعریف کے کہے تھے وہ تمہارے لیے گلے کا ہار بن جائے اس وقت. اور اگر کسی سے کوئی مبغوض ہے، تمہارا محبوب نہیں ہے، کسی کا طرز عمل پسند نہیں ہے، تو اس سے برج بھی اعتدال کے ساتھ دھیرے سے رکھو، ہو سکتا ہے کسی دن اس سے محبت ہو جائے تم کو. جب ہو جائے تو اس وقت میں جو الفاظ تم نے اس کے بوجھ کی حالت میں کہے تھے وہ تمہارے گلے کا ہار بنے. کہ اس کے بارے میں یہ کہا تھا، کل یہ کہا تھا، آج یہ کہہ رہے. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ محبت بھی اعتدال سے کرو اور بوجھ بھی اعتدال سے کرو، یہ نہ ہو کہ بس اس میں بھی آگے نکل گیا اس میں بھی آگے نکل گیا. دیکھو آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ سیاسی پارٹیاں روز لوگ بدلتے ہیں. جب تک ایک سیاسی پارٹی میں ہے تو وہ جناب بانس پہ چڑھا ہوا ہے لیڈر، اور اس کی ہر برائی کی بھی تعویل ہو رہی ہے، اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا رہا ہے، اس کو کیا کیا خطابات دیے جا رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ اگلے دن دوسری پارٹی میں چلے گئے تو وہ اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں، اور اس کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں برائی کے طور پہ. اب کوئی آدمی آئینہ دکھا دے کہ بھائی وہ تو بیان تمہارا چھپا ہوا موجود ہے ریکارڈ پر، وہ یہ تھا. تو وہ جو سارے کلمات کہے تھے وہ سب بعد میں جا کر اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گئے. اگرچہ اب تو وہ بھی مرحلہ گیا، جو سب تک حیا ہو شرم ہو تو اس وقت آدمی سوچے کہ بھائی میں نے کل کیا کہا تھا اور آج کیا کہہ رہا ہوں. تو حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حیا ہو فقال ماشی تھا، جو حیا رخصت ہو گیا جو چاہ کرتے پھرو. لیکن اگر کسی کے دل میں حیا کا کوئی عنصر ہے تو وہ ضرور اس بات سے شرمندہ ہوگا کہ کل میں نے کیا کہا تھا آج کیا کہہ رہا ہوں. تو سرکار فرماتے ہیں کوئی جزیہ چھوڑا نہیں سرکار دوارے سر میں حیات اس زندگی کا ہماری، جس میں ہدایت عطا فرمائی ہو. تو فرمائے کہ محبت بھی اعتدال سے کرو اور بغض بھی اعتدال سے رکھو. یہ نہ ہو کہ آج ایک آدمی دانت کاٹی روٹی ہے، صبح کھانا بھی اس کے ساتھ اور پینا بھی اس کے ساتھ اور جانا بھی اس کے ساتھ اور آنا بھی اس کے ساتھ اور اس کی اچھائیاں بھی بے انتہا، اس کے سارے دنیا کے محاسن اور اچھائیاں لڑائے ہوئے سب ختم، اور کسی کے اتنے ہیں کہ صورت دیکھنے کے علاوہ دانت نہیں، جب بات کرو تو برائی سے ذکر آتا ہے اور ایک دم سے معلومات کے ساتھ صلح ہو گئی، تو اب وہ سب برائیاں ختم. یہ مومن کا سیوا ہے، وہ محبت بھی اعتدال سے کرتا ہے، بغض بھی اعتدال سے کرتا ہے، تعریف بھی اعتدال سے کرتا ہے اور برائی بھی اعتدال سے کرتا ہے. یہ دونوں کا مجموعہ جو لفظ فرمایا لا تکونوا عیابین ولا تکونوا مداحین، نہ عیب لگانے والے بہت بنو نہ بہت تعریف کرنے والے بن، اعتدال سے رہو. اعتدال کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی. اور ہوتا کب ہے یہ؟ جب انسان کو فکر ہو کہ جو لفظ میرے زبان سے نکل رہا ہے وہ تولا جائے گا قیامت کے دن. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تبارک. یہ ٹیپ ریکارڈر تو آج ہی جادو گا جو الفاظ ریکارڈ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹیپ ریکارڈر شروع سے اس نے بغیر کسی واسطے کے اس نے بنا رکھا ہے کہ جو لفظ نکلتا ہے تمہارا وہ ریکارڈ. یہ تو آج سائنس نے پتا لگایا نا کہ انسان کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے, جو آواز نکلتی ہے وہ فضا میں محفوظ رہتی, اور یہ ٹیپ ریکارڈر, ریڈیو اور یہ سب کچھ آلات اسی نظریے کی بنیاد پر بنے. آج یہاں تک کہ جتنے انسان اس وقت تک روئے زمین پر پیدا ہوئے ہیں ان سب کی تمام آوازیں, ایک ایک لفظ فضا میں آج بھی محفوظ ہے. یہ سائنس کہتی ہے کہ محفوظ ہے. البتہ اس کو اب اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو کوئی 50 سال, 100 سال, 200 سال پہلے, 300 سال پہلے کوئی آدمی مر گیا تھا تو اس کی آوازیں فضا سے لے کر اور سننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک کامیابی اس لیے نہیں ہوئی کہ آوازیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان میں اتنا گڑبڑ ہو گئی ہے کہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ کون سی آواز کس کی ہے. اس وقت نہیں ہو رہا, ورنہ آوازیں سب محفوظ. سائنس نے تو آج یہ کہا, قرآن کریم فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کا جواب دینا. کہ کسی کی تعریف اگر بھیجا کی تھی تو اس کا بھی جواب, کسی کی برائی بھیجا کی تھی تو اس کا بھی جواب. تو اگر آدمی کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے تو کبھی اس کی زبان مبالغے کی طرف اٹھے گی ہی نہیں. اللہ, میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسا ارشاد فرمایا, اللہ نے مجھے بڑا اس سے فائدہ پہنچایا. ایک مرتبہ شروع شروع میں جب مضمون لکھا کرتے تھے تو ہر مضمون حضرت والد صاحب کو دکھایا کرتے تھے, تو لکھ کے جوش میں آ کے لکھ دیا کسی کے خلاف, کسی کے موافق, خدا جانے کیا اپنے مضمون نگاری کے شوق. تو خیر والد صاحب نے اس کی اصلاح کی, اصلاح کر کے فرمایا, اللہ مجھ سے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی لفظ لکھو یا بولو تو یہ سوچ کر بولو کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اسے کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے, کسی عدالت میں ثابت کرنا ہے یہ بات. تو اگر ثابت کر سکتے ہو تو لکھو اور بولو, نہیں ثابت کر سکتے تو مت لکھو مت بولو. اس واسطے کہ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں یہ موقع پیش آ جائے, تم نے فلاں بات لکھی تھی اس پر کوئی مقدمہ دائر کر دے, عدالت میں ثابت کرنا پڑے. تو اگر ایسے لکھ گئے تھے بغیر تحقیق کے وہاں ذلیل ہو گئے, اور اگر فرض کرو دنیا کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ ہوا تو وہ احکام الحاکمین کی عدالت تو آگے ہی آنی ہے, وہاں ثابت کرنا ہی کرنا. لہذا جو بات لکھو یا بولو یہ سوچ کر لکھو اور بولو کہ اس کو کسی عدالت میں ثابت. جب آدمی اگر یہ سوچنے لگے تو اس کے قلب سے, اس کی زبان سے کوئی جملہ, کوئی لفظ حد اعتدال سے آگے نہیں بڑھتا, نہیں نکلتا. اب آپ کو ایک قصہ اور سنا دوں اسی سلسلے میں, تو جس سے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا شوری صاحب خان میں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہی نہیں تھے, جانی تھا ایسے جانی تھا کہ بیماری کے عالم میں جب داخل تھے اس میں ہسپتال میں دل کی تکلیف, تو مجھ سے فرمایا کہ بھائی میں ایک مضمون لکھنا چاہتا ہوں یہ اپنے سارے اہل تعلقات کے لیے کہ میرے آخر وقت ہے, خدا جانے کس کا کیا کوئی حق رہ گیا ہو, کسی کی کوئی زیادتی ہوئی ہو, کسی سے کوئی مجھ سے تکلیف پہنچی ہو, تو معافی ان سے مانگنے کے لیے میں خط لکھنا چاہتا ہوں, مگر لکھنے کی ہمت نہیں, تم لکھ لو میری طرف سے. تو اور اس کا نام رکھنا کچھ تلافی مافا, نام اس کا رکھا کچھ تلافی مافا. دیکھو الفاظ کے اندر بھی صرف تلافی مافا نہیں فرمایا, کچھ تلافی مافا, یعنی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے میں سارا جو کچھ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس سب کی تلافی ہو جائے گی, لیکن جتنے میرے بس میں ہے اس وقت وہ کچھ تلافی مافا. وہ اور پھر فرمایا کہ ہمارے حضرت حکیم حضرت نے حضرت والا حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے وفات سے پہلے ایک ایسا خط لکھوایا تھا اپنے اہل تعلقات, وہ العذر والنذر کے نام سے چھپا ہوا, تو تم اس کو پہلے دیکھ لینا تاکہ جس طرح حضرت نے لکھا ہے اسی کی روشنی میں یہ مضمون لکھا. تو میں نے وہ حضرت کا مضمون نکالا العذر والنذر اور اس کو دیکھ کر مضمون لکھا, اور ابتدا میں یہ لکھا والد صاحب کی طرف سے کہ میرے حکیم الامت مولانا شوری صاحب تھانوی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف ولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی ایسا کیا تھا, ان کے طریقے کے مطابق میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں. جب میں لکھ کے لے گیا مضمون اور سنایا, جب میں نے یہ لفظ پڑھے حکیم الامت مولانا اشرف ولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا تھا, تو والد صاحب لیٹے ہوئے تھے, لیٹے لیٹے چہرے پر بڑے تعجب کے آثار ہوئے اور فرمایا کہ میاں تمہیں اب تک حضرت کا نام تک لکھنا نہیں آیا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا نام بھی لکھنا نہیں آیا. یہ جو تم کہہ رہے ہو حکیم الامت مولانا اشرف ولی صاحب تھانوی, تو ارے بھائی امت کے حکیم تھے, میرے بھی کچھ تھے کہ نہیں, اور تو یوں لکھتے کہ میرے آقا, میرے سید, میرے سیدی و سندی و مولائی و مرشدی, یہ الفاظ لکھتے میری طرف سے لکھ رہا ہوں, اور اس طرح جیسے کہ نبی لکھ دیتا ہے اس طرح لکھ دے. خیر میں نے حضرت کے حکم کے مطابق پھر اس طرح لکھا, سب گیا. یعنی ایک طرف تو یہ عالم تھا حضرت والا سے تعلق تھا, دوسری طرف ایک مطلب ایک مضمون, پھر الحمد للہ صحت ہو گئی, صحت ہونے کے بعد گھر تک لے آئے, پھر مجھے ایک مضمون لکھنا تھا, اس میں میں نے یہ لفظ لکھ دیے کہ حضرت کے لیے حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صدی کے مجدد اعظم, اور کچھ لفظ ایسا تھا کہ گویا جس سے یہ تاثر ہو رہا تھا کہ متفق علیہ یقینی طور پر وہ اس صدی کے مجدد اعظم, اس صدی کے مجدد اعظم حکیم الامت مولانا اشرف ولی صاحب نے ایسا ہی. تو بعد میں والد صاحب نے دیکھنے کے بعد اس لفظ کو کاٹ کے اس صدی کے مجدد اعظم یہ لفظ کاٹ کے اس کی جگہ لکھ دیا مجدد ملت, مجدد ملت حضرت مولانا اشرف ولی صاحب تھا. بعد میں جب میں آیا تو دیکھا تو یہ لفظ میں غور کرنے لگا کہ یہ کاٹ کے اس کو مجدد ملت لکھ دیا, میں سوچنے لگا یہ کیا تبدیلی ہوئی, تو فرمایا کہ سمجھے کیا لکھا میں نے. میں نے کہا جی ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات, اس لیے کہ حاصل تو دونوں کا یہ ایک جیسا نکلتا ہے, اس صدی کے مجدد اعظم اور مجدد ملت. فرمایا کہ نہیں, تم نے جو لکھا تھا اس صدی کے مجدد اعظم, اس میں یہ دعویٰ پنہا تھا کہ یقینی طور پر اس صدی کے مجدد اعظم حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم, حالانکہ اس بات کے یقین کا کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس, کیونکہ حدیث میں جایا کہ لکھا ہر صدی کے مطابق میں کسی مجدد کو بھیجتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی یقین سے بتا نہیں سکتا, گمان ہو سکتا ہے, ہمارا گمان غالب یہ ہے, لیکن اس یقین کے ساتھ لکھنا یہ جو ہے یہ ذرا حد سے تجاوز ہے. لہٰذا مجدد ملت لکھو, مجدد ملت کا معنی یہ ہے کہ اس امت میں تجدیدی کام انہوں نے کیا بہتر, اس پر یقین ہے. تو اپنے شیخ مرشد جس کے لیے اتنے الفاظ مجھ سے لکھوائے تھے, جب ایک لفظ ذرا سا آگے بڑھا ہوا ہوا اس کو بھی کاٹ دی کہ مدح میں حد سے تجاوز نہ ہو جائے, لا تکونوا مدحین, حد سے تجاوز. تو بھائی تعریف بھی کرو تو اعتدال سے کرو, برائی کرو تو بھی اعتدال سے کرو, تاکہ آگے جا کر کوئی فتنہ خرابی پیدا نہ ہو. یہ دو جملے آج ہوئے, وقت اب میرے خیال میں وقت باقی نہیں ہے نہیں, تو باقی حصہ انشاءاللہ دو حدیث کے دو حصے باقی ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی, توفیق عطا فرمائی, تو اگلے بیان میں انشاءاللہ اس کی شرحات کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو ان احکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگلے جمعہ کو نہیں ہوں گا, اگلے جمعہ کو مجھے سفر میں جانا ہے, اس ہفتہ بھی سارا سفروں میں گزرا, اگلا بھی سفر میں جانا ہے, جمعہ کو یہاں نہیں ہوں گا انشاءاللہ, اس سے اگلے جمعہ کو جانا زندگی کی تو حاضری ہوگی, البتہ انشاءاللہ مجلس سب سے معمول ہوگی. مولانا عبد الرؤف صاحب سے بات تو نہیں ہوتی, اچھا بس انشاءاللہ ہوگی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا امان المستجيرين, اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا, یا اللہ اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنا, یا اللہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرنا, یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام کی اتباع کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے, معصیتوں سے, منکرات سے ہماری ہمارے گھر والوں کی عزت ماں باپ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی بے اعتدالیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما، یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ ہمارے متعلق ہم میں، ہمارے متعلقین میں، احباب میں جو جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، یا ارحم الراحمین جو کچھ باتیں ہم نے پڑھی اور سنی ہیں آپ کی رحمت سے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ڈاکٹر محمود احمد قاضی صاحب کے ارشاد کے مطابق آج کی گفتگو کا موضوع بائبل کیا ہے مقرر کیا گیا. اور جناب ڈاکٹر صاحب کے محبت اور ان کے خلوص کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اس موضوع پر مجھے کچھ سوچنے اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس موضوع پر کسی قابل اعتماد اور محققانہ گفتگو کے لیے نااہل پاتا ہوں. تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں عیسائیت کے موضوع پر تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا، جو بائبل سے قرآن تک اس کے حواشی اور اس کے مقدمے عیسائیت کیا ہے کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، آپ حضرات نے بھی شاید دیکھا ہو. لیکن یہ آج سے تقریباً 25-30 سال تک کا فاصلہ اس کام کے اور موجودہ وقت کے درمیان حائل ہے، اور اپنی خواہش کے باوجود اس 25-30 سال کے عرصے میں اس موضوع پر میں اپنے مطالعے اور تحقیق کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. مجھے اس پورے عرصے میں اس موضوع سے کلی طور پر منقطع رہا اور کچھ اور مسائل میں الجھا رہا، اس واسطے اس موضوع کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا. جب آدمی کسی موضوع پر تحقیقی کام کرے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنے مطالعے اور اپنے سوچ اور اپنی تحقیق کو جاری رکھے، اور ہر علم کے اندر، ہر فن کے اندر جو نو بنو تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں ان سے باخبر رہے. اس کے بغیر اس کی تحقیق ناتمام رہتی ہے اور کما حقو مفید نہیں ہو پاتی. اس لیے میں اپنی اس تقصیر کا پہلے ہی قدم پر اعتراف کرتا ہوں کہ اس کام کے بعد پھر اس موضوع پر مجھے اور آگے بڑھ کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، نہ تحریر کی شکل میں، نہ باقاعدہ مطالعے کی شکل میں، نہ تحقیق کی شکل میں، اور نہ خطابات کی شکل میں. شاید اس پورے عرصے کے بعد آج پہلا موقع ہے کہ اس موضوع کو یاد کرنے اور آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع پر کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اس لیے میں اس تقصیر کے اعتراف کے ساتھ مختصراً اس موضوع پر وہی بات عرض کروں گا جو میرے آج سے 25-30 سال پہلے کے مطالعے پر مبنی ہے. لیکن یہ 25-30 سال کا عرصہ ادیان کی تاریخ میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا، اس لیے بحثت مجموعی انشاءاللہ جو بات عرض کی جائے گی وہ درست ہوگی اور آج بھی اسی طرح صحیح ہوگی جیسے کہ 25 سال پہلے کی. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم بائبل کا مختصر تعارف حاصل کریں، بائبل سے ایک مختصر تعارف پیدا کریں اور یہ جانیں کہ بائبل کیا چیز ہے. اس لیے کہ ہمارے ماحول میں الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اپنے دین کا شعور اتنا غالب ہے کہ وہ کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ دوسرے ادیان یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس میں دلچسپی رکھیں. اس لیے بائبل اور اس کے مشمولات سے عام طور پر ناواقفیت پائی جاتی ہے اور یہ ناواقفیت اس لحاظ سے عام لوگوں کے لحاظ سے اچھی بات ہے کہ بلا وجہ دوسری کتابوں کے مطالعے اور اس سے بعض اوقات انسان کا ذہن مشوش اور منتشر ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ ان کتابوں کا مطالعہ نہ کرو. لیکن ایک عالم اور ایک داعی کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے مختلف نظریات، مختلف مذاہب کی حقیقت سے پوری طرح باخبر تاکہ وہ امت کی صحیح رہنمائی کر سکے اور اس سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکے اور ضرورت پیش آئے تو اس کے اوپر مناسب تنقید اور ان کی مناسب تردید کر سکے. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. تو اس لحاظ سے ایک عالم اور ایک داعی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہو. اس لحاظ سے ہمارے ہاں یہ کوتاہی علماء کی سطح پر رہی ہے کہ وہ کما حق کو واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی مشنریوں نے جو طوفان اٹھایا اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کا مؤثر توڑ اور مداوع نہیں ہو سکا. ہم سے پہلے یعنی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، حضرت مولانا ناصر الدین صاحب اور ایک بہت بڑی ٹیم علماء کرام کی اس زمانے کے اندر عیسائیت کے اوپر جو بیش بہا خدمات انجام دے گئی تھی، کام اس سے آگے نہیں بڑھا. تو اس لیے مختصراً اس کا تعارف ضروری ہے کیونکہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مثلاً ایک غلط فہمی بہت ہی زیادہ اچھے خاصے پڑھے لکھوں حلقوں میں محسوس کی، وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل انجیل کا مترادف ہے، مترادف لفظ ہے. بائبل کو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل کے معنی ہے انجیل، حالانکہ بائبل صرف انجیل پر مشتمل نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے آسمانی کتابوں، مضمومہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ بائبل جس کا عربی میں جس کو الکتاب المقدس کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بائبل سے کیا جاتا ہے، اردو میں بھی بائبل ہی کہتے ہیں. یہ در حقیقت ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کے بارے میں یہود و نصارہ کا یہ گمان ہے یا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مختلف پیغمبروں پر صحیفے کی شکل میں نازل کی گئی تھی، یا مختلف پیغمبروں نے انہیں الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے تحریر اور تصنیف کیا تھا. لہذا یہ صرف انجیل پر مشتمل نہیں، بائبل ان ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جن کے بارے میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر یا تو نازل ہوئی تھی، یا انہوں نے بذریعہ الہام ان کو خود تصنیف کیا تھا. ان کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے، جس کو الکتاب المقدس بھی کہا جاتا ہے. اس بائبل کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. پرانا عہد نامہ، اردو اگر آپ اردو بائبل میں دیکھیں گے تو پرانا عہد نامہ نام لکھا ہوا ہوگا، اور اگر عربی میں دیکھیں گے تو العہد القدیم لکھا ہوگا، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ یا عربی زبان میں العہد القدیم لکھا ہوا ہوگا. پرانے عہد نامے کو انگریزی میں نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اور نئے عہد نامے کو نیو ٹیسٹامنٹ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ دو حصے اس طرح ہیں کہ جو پرانا عہد نامہ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت ملاخیہ علیہ السلام تک مختلف پیغمبروں پر نازل ہونے والے صحیفے اس حصے میں موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ملاخیہ علیہ السلام تک. ملاخیہ علیہ السلام کے بارے میں یہ باور کیا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آخری صاحب کتاب پیغمبر تھے. اور نیا عہد نامہ یا العہد الجدید اس حصے کو کہتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حواریین اور ان کے متبعین پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کے اوپر الہام شدہ امور کی تصنیف جن میں موجود ہے. آپ اگر جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محض ایک پیغمبر نہیں تھے، بلکہ خدا کے بیٹے، اور بلکہ تثلیث کا ایک اہم اقنوم تھے، یعنی ذات، یعنی خدا ہی کا ایک اقنوم تھے. تو اس لحاظ سے وہ تو خدا ہوئے، تو ان کے حواریین کم سے کم رسول تو ہونے چاہیے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا گیا تو ان کے جو حواری اور ان کے جو متبعین ہیں وہ ان کو رسول ماننا پڑے گا. لہذا جن کو ہم حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو وہ لوگ رسول کہتے ہیں. تو چونکہ رسول کہتے ہیں تو رسول کے اوپر وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، لہذا انہوں نے جو کچھ باتیں کہیں یا کام کیے یا خطوط لکھے وہ سب ان کے نزدیک وہ سارے کے سارے الہام پر مبنی ہیں، اور اس عہد نامہ جدید کے اندر وہ بھی شامل ہیں. تو اب بائبل دو حصوں کا مجموعہ ہوئی، ایک عہد قدیم ایک عہد جدید. عہد قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ملاخیہ علیہ السلام تک کے پیغمبروں کا کے اوپر نازل ہونے والے صحیفے، اور عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کے حواریین اور متبعین کے صحیفے. عہد نامہ قدیم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ذکر ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عہد نامہ جدید دوسرے حصے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں باپ کے لوگوں کے اوپر ریاض ان کے خیال میں نازل ہوئے ہیں یا انہوں نے الہام سے تصنیف کی ہے. یہ دو حصے بائبل کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں. عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ آپ کے پاس آپ حضرات کو شاید بائبل تقسیم کی گئی ہوگی تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانا عہد نامہ کے نام سے جو ایک فہرست دی ہوئی ہے تو اس میں 38 کتابیں ہیں. 38 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے پرانا عہد نامہ. یہ 38 کتابیں کیا ہیں اور یہ کس طرح منظر عام پر آئیں اور کس طرح ان کو آسمانی کتاب قرار دیا گیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل کے میں اس درس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 38 کتابیں، ان کا تعارف اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے بائبل کے مشمولات کو جاننے کے لیے بائبل کھولتا ہے تو چونکہ اس کا پس منظر سامنے نہیں ہوتا، اس واسطے بسا اوقات بائبل کی عبارتیں، بائبل کا موضوع وغیرہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں ان میں سے بیشتر کتابوں کا آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تعارف کراؤں گا تاکہ اگر آپ اس کو پھر بعد اپنے طور پر مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہ آئے. لیکن اس سے پہلے میں یہ ذرا بتا دوں کہ یہ کتابیں کس دور سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا ماحول کیا ہے جس ماحول کے اندر ان کے قول کے مطابق یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ جس دور کا یہ تذکرہ کر رہی ہیں وہ کیا دور ہے اور کس طرح وہ کیا اس میں ترتیب آتے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات پر ہم سب متفق ہیں، یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. وہ جب تشریف لائے تو ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ بنی اسرائیل، اچھا بنی اسرائیل آپ بہرحال جانتے ہی ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے معنی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے ان کے 12 صاحبزادے تھے، اور ان 12 صاحبزادوں سے 12 قبیلے اسرائیل بنو اسرائیل کے بنے، ہر صاحبزادے کی اولاد ایک قبیلہ بن گئی. اس طرح 12 قبیلے بنو اسرائیل کے پیدا ہو گئے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ اصل تعینہ کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، وہ ان میں سے قد علیم کل اناس مشربہ، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ تھا. تو یہ 12 قبیلے بنو اسرائیل کے چلے آتے تھے. ان کا اصل وطن اور ان کی اصل جائے پیدائش یہ فلسطین کا علاقہ تھا، اور وہیں پر یہ بنی اسرائیل پلے اور بڑھے. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس میں امالکہ کی قوم نے فلسطین پر زبردستی قبضہ کیا، اور قبضہ کر کے ان بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جا کر مصر میں فرعون کے زیر اثر، فرعون کی غلامی میں رہنے پر مجبور ہو گئے اور مصر کے اندر رہنے لگے. جس زمانے میں یہ فرعون کی غلامی میں رہ رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ بحثیت پیغمبر مصر کے اندر تشریف لائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے ہیں ایمان لانے کی، وہاں ساتھ ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں وہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، یعنی بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اور مصر کے اندر تمہاری غلامی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہاری غلامی سے نکال کر ان کو باہر لے جاؤں. اور مقصود یہ تھا کہ باہر لے جانے کے بعد اگر موقع ملے تو امالکہ سے جہاد ہو اور اس کے نتیجے میں فلسطین جو اصل وطن ہے بنی اسرائیل کا وہاں جا کر یہ لوگ پھر دوبارہ آباد ہو جائے، یہ اصل مقصود ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں تفسیر سے مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہ فرعون جو ڈوب گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر پار ہو گیا، اور اس کے بعد اصل منزل یہ تھی کہ امالکہ کو فلسطین سے نکالا جائے، امالکہ کو فلسطین سے نکال کر وہاں پر ان کو آباد کیا جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی شرارتوں نے اور مسائل میں الجھا دیا، جس کی تفصیل آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میدان تیہ کے اندر وہ ایک عرصہ دراز تک، میدان تیہ وہی ہے جس کو آج صحرا سینا کہتے ہیں، اس کے اندر 40 سال تک یا کتنے عرصے تک وہ سرگردان رہے، اور وہیں پر میدان تیہ ہی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی. اور یہ مقصود جو تھا کہ وہ امالکہ سے جا کر جہاد کریں، یہ مقصود حاصل نہ ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام والسلام سے اور حضرت غالب علیہ السلام، یوشع اور غالب علیہ السلام دو پیغمبر، یوشع علیہ السلام نائب اول اور غالب علیہ السلام نائب ثانی، تو یہ انہوں نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی باغڈور سنبھالی، اور ایک عرصے تک یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح امالکہ سے جہاد کر کے اور یہ علاقہ فلسطین کا واپس دلوا دیا جائے، لیکن وہ پوری طرح اس میں کامیاب نہ ہو سکے. یہاں تک کہ یوشع علیہ السلام اور غالب علیہ السلام دونوں کے دونوں جب دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بنی اسرائیل ایک کے پاس کوئی نہ تو پیغمبر رہا اور نہ کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ ایسا جو سیاسی طور پر ان کی قیادت کر سکے، ایسا کوئی شخص موجود رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی میں مبتلا ہوئے، اور خانہ بدوشی اور ایک انتشار کی کیفیت میں جس کا کوئی سربراہ نہیں، ایسا بھیڑوں کا گلہ جس کا کوئی چرواہا نہیں، ایسی حالات میں جو قبائلی قسم کی زندگی پیدا ہوئی، اور اس قبائلی زندگی کے اندر ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑے وگڑے پیدا ہوتے، تنازعات پیدا ہوتے، تو یہ اپنے میں سے کسی شخص کو منتخب کر لیتے کہ بھائی تم ہمارے، جس کو دیکھتے کہ تھوڑا زیادہ عقل مند آدمی ہے، اس کو منتخب کر کے اس سے کہتے بھائی تمہارا ہمارا جھگڑا نمٹا. تو جس کے پاس وہ جاتے جھگڑے کا نمٹانے کے لیے، اس کو قاضی کہتے تھے، قاضی. تو اس طرح ہر بنی اسرائیل کے مختلف حصوں میں مختلف قاضی پیدا ہوئے، جو ان کے پاس جا کر یہ اپنے جھگڑے پیش کرتے، وہ جھگڑے نمٹاتے، کیونکہ ان کے بین القبائلی جھگڑوں کو بہتر طریقے سے سلجھانے کا کارنامہ یہ قاضی لوگ انجام دیتے تھے. اس واسطے بنی اسرائیل نے انہیں قاضیوں کو پھر رفتہ رفتہ اپنا سردار بنا دیا، اپنے اپنے حصے کا سردار بنا دیا، اور یہ سرداروں کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کہ حکمرانوں کی یا سربراہان حکومت کی ہوتی تھی. یہ زمانہ جو ہے بنی اسرائیل کا، جس میں یہ قاضیوں کے پاس جاتے تھے اور قاضیوں کی سربراہی میں کام کر رہے تھے، یہ زمانہ قاضیوں کا زمانہ کہلاتا ہے. اور بائبل کی ایک مستقل کتاب جو آپ دیکھیں گے قضات کے نام سے، وہ اسی زمانے کے حالات پر مشتمل ہے، قاضیوں کے زمانے. اسی قاضیوں کے زمانے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو ہماری عربی کتابوں میں شموئیل کہا جاتا ہے، شین میم واو حمزہ لام، اور جو اردو بائبل کے اندر سموئیل کے نام سے وہ مشہور ہے، انگریزی میں سموئیل کہتے ہیں اس کو. وہ حضرت سموئیل علیہ السلام بحضرت پیغمبر کے تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو، اس لیے کہ اس قاضیوں کے زمانے میں جہاں انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی پیدا ہوئی تھی، تو وہاں بہت سی بدعمالیاں بھی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر بھیجے جن کا نام سموئیل علیہ الصلوۃ والسلام. جب یہ پیغمبر آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم تو بہت دنوں سے یہ آوارہ گردی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اصل وطن فلسطین ہے, اس پر عمالقہ قابض ہیں اور ابھی تک ہم اس کو فتح نہیں کر پائے, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بھیجے جو ہماری ہمارا سیاسی سربراہ ہو کر اور اس عمالقہ سے جہاد کرے اور ہمیں جا کر فلسطین میں آباد کرے. تو وہ جو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ قالوا للنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. تو یہ درخواست تھی, اس درخواست کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت طالوت کو سربراہ بنایا, بادشاہ بنایا. ان کا نام پرانے کریم میں طالوت ذکر کیا ہے, بائبل میں ان کا نام ساؤل ذکر کیا گیا, ساؤل سین الف واو کے اوپر حمزہ اور لام ساؤل, انگریزی میں بھی ایس اے یو ایل کہہ کر ساؤل کو کہتے ہیں, حضرت طالوت. ان کو بادشاہ بنایا گیا اور اس جب یہ بادشاہ بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیاقت عطا فرمائی تھی, زادہ بسطا فی العلم والجسم, تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جہاد کیا اور جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا, اور جالوت کے ساتھ مقابلے میں اتفاق سے جس وقت جالوت میدان جنگ میں مبارز طلب کرتا ہوا آیا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے, تو طالوت کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جو بعد میں پیغمبر بنے, ایک نوجوان تھے, یہ آگے بڑھے مقابلے کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی, انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا, جس کا ذکر قرآن کریم فرمایا وقتل داؤد جالوت. جب جالوت کو قتل کر دیا تو داؤد علیہ السلام کی حفظ عزیزی بنی اسرائیل کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اس کے نتیجے میں جب طالوت کا انتقال ہوا جو بادشاہ تھا, تو اس وقت سارے لوگوں نے اتفاق کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بھی مقرر کر. تو اس طرح پہلی بار یہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ پیغمبری اور سربراہی ایک ہی شخص میں جمع ہو گئی. چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سربراہ بنے اور انہوں نے حکومت کی سربراہی سنبھالنے کے بعد بنے اسرائیل کا کی سیاسی قیادت کا بھی فریضہ انجام دیا. انہی کی قیادت میں جو فلسطین کا باقی ماندہ حصہ جو ابھی تک ان کے قبضے میں نہیں آ سکا تھا, وہ بھی انہیں کے قبضے میں آ گیا. عمالقہ سے فلسطین کو بالکل لیا آزاد کرا دیا گیا اور بنی اسرائیل فلسطین کے اندر پوری طرح قابض اور متسلط ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے قائم مقام ہوئے اور بادشاہ بنے, اور آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی تھی اور نہ ان کے بعد. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو اس طرح زیر کر لیا. جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی, جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے, تو اس کے فوراً بعد عجیب صورتحال یہ پیدا ہوئی, بائبل کے مطابق میں آگے بات کر رہا ہوں, کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ان کا بیٹا رحب عام تخت نشین. رحب عام اس کا نام تھا, را ہا با عین الف می, رحب عام. یہ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تخت نشین ہوا. یہ بائبل کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی ناخلف بیٹا تھا, اور اس بیٹے نے فسق و فجور کا بازار گرم کیا, یہاں تک کہ بت پرستی شروع ہو گئی اور بت پرستی کا بازار گرم ہو گیا. اس کے زمانے میں جب یہ رحبعام اس بت پرستی کی طرف مائل ہوا, تو سلیمان علیہ السلام کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا یوربعام. یوربعام یا را با عین الف می. وہ یوربعام نے جب دیکھا کہ رحبعام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے, تو اس نے رحبعام کے خلاف بغاوت کر دی. اور بغاوت کرنے کے نتیجے میں اس کو بہت سے علاقوں میں فتح حاصل ہوئی، اور رحب عام اور یورب عام ان دونوں کی باہمی جنگ کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ شمالی اور ایک حصہ جنوبی. شمالی علاقہ اس پر یورب عام قابض ہو گیا، اور قابض ہو کر اس نے اپنی سلطنت کا نام اسرائیل رکھا، اور جنوبی علاقے پر رحب عام کی حکومت تھی، وہ علاقہ یہودیہ کہلایا. تو اب بنی اسرائیل کی حکومت دو حصوں پر منقسم ہو گئی، ایک یہودیہ اور ایک اسرائیل. یہ دونوں سلطنتیں متوازی طور پر چلنے شروع. اس یہودیہ کا دارالحکومت یروشلم تھا، جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا تھا. سامرا اس زمانے کا ایک مشہور شہر تھا، جو آج اس کا نام نابلس ہے. آپ نے شاید تذکرہ سنا ہوگا، فلسطین کا ایک مشہور شہر ہے، اور اخبارات میں اب بھی اسی نام سے معروف ہے، نابلس. اور وہاں کے علماء بہت مشہور ہوئے ہیں، علامہ عبد الغنی نابلسی وغیرہ وغیرہ. تو وہ اس زمانے میں سامرا کہلاتا تھا. تو اسرائیل کی حکومت شمالی علاقے میں، جس کا مرکز حکومت نابلس یا سامرا، اور یہودیہ کی حکومت جنوبی حصے میں، جس کا مرکز حکومت یروشلم. یہ دونوں متوازی حکومتیں قائم ہونے کے بعد ان کے درمیان باہم جنگ و پیکار شروع ہو گئی، آپس میں لڑائیاں ہونے لگی. اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بدعمالیاں بے انتہا پھیلی، بت پرستی بنا کے رحب عام نے اپنے ہاتھ شروع کر ہی دی تھی، بت پرستی شروع کر دی تھی، اور بڑے بڑے بت خانے تعمیر کر دیے تھے، بڑے بڑے استھان تعمیر کر دیے تھے، یہاں تک کہ بت پرستی جو ہے انتہا کو پہنچتی چلی گئی. اسرائیل کے اندر بھی بت پرستی کا رواج بڑھا. ان دونوں علاقوں میں جب بھی بت پرستی کا رواج بڑھتا اور بدعمالیاں پھیلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث فرماتا. کوئی پیغمبر اسرائیل میں مبعوث ہوئے، کوئی پیغمبر یہودیہ میں مبعوث ہوئے، اور کوئی پیغمبر دونوں کی طرف مبعوث ہوئے، کہ کبھی وہ یہودیہ میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، کبھی اسرائیل میں جا کر تبلیغ کرتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کی سرشت میں انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، اور انبیاء علیہ السلام کی توہین، اور ان کے ساتھ گستاخیاں، اور ان کی نافرمانیاں شروع سے داخل ہیں. چنانچہ یہ لوگ ان کی باتیں نہ مانتے، کسی کو قتل کیا، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی بات نہ مانی. یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں ایک بادشاہ کو مسلط فرمایا. بابل اس زمانے میں تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا. عراق کے علاقے میں یہ شہر مشہور تھا بابل کے نام سے، اور وہاں کی تہذیب اس زمانے کی بڑی اعلیٰ درجے کی تہذیب سمجھی جاتی تھی. وہاں کا بادشاہ جس کا نام تھا بخت نصر، اور وہ اس کے دو نام عربی کتابوں میں زیادہ تر بخت نصر کہا جاتا ہے، اور عیسائی ماخذ میں عام طور سے اس کا نام نبوکد نصر. نبوکد، نون با واؤ کاف دال، نبوکد نصر آتا ہے، اور انگریزی میں عام طور سے نبوکد نصر ہی کہا جاتا ہے، اس کو نبوکد نصر کہا جاتا ہے. وہ اس نے کچھ تھوڑی بہت دخل اندازی تو پہلے سے شروع کر رکھی تھی، لیکن بالآخر ایک مرتبہ اس نے ایک عام حملہ کیا، اور حملہ کر کے پورے اسرائیل اور یہودیہ کے علاقوں کو تاخت و تاراج کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو پوری طرح پامال کیا، تاخت و تاراج کیا، اور لوگوں کو بے انتہا لوگوں کو قتل کیا، بہت سو کو قیدی بنا کر اپنے ہاں لے گیا. یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنے کچھ بندے بھیجے کہ جو بڑے سخت تمہارے لیے مصیبت لے کر آئے تھے، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، فإذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار. تو بخت نصر نے ان کو تاخت و تاراج کیا، اور تاخت و تاراج کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر کے بابل لے گیا. جن لوگوں کو گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا ان میں اس کا یہودیہ کا آخری تاجدار، آخری بادشاہ صدقیہ ہی شامل تھا، اس کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. ایک عرصے دراز تک یہ لوگ جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے اور بیت المقدس ویران پڑا رہا اور کوئی وہاں پر عبادت کرنے والا نہیں تھا. پورے بنی اسرائیل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. اس دوران صدقیہ جس کو گرفتار کر کے لے گیا تھا تو اس نے کچھ سازش کی کہ کسی طرح ہم اس کی غلامی سے نکلیں. تو اس نے ایک چھوٹی سی بغاوت کا بندوبست کیا اور تختہ الٹنے کی کوشش کی بخت نصر کا، لیکن یہ سازش پکڑی گئی اور بخت نصر نے دوبارہ اس کو گرفتار کر کے تہ تیز کیا اور پھر اپنا انتقام لینے کے لیے دوبارہ ایک مرتبہ اس فلسطین کے علاقے کے اوپر پھر ایک فساد مچایا اور وہاں پر دوبارہ جو بچے کچے لوگ تھے ان کو بھی تہ تیز کر ڈالا. یہ واقعہ جب ہو چکا تو ایک عرصے دراز تک، سالہ سال تک، یہ پورا علاقہ فلسطین کا بنی اسرائیل سے خالی رہا، بیت المقدس ویران رہا اور جو ان کے معبد تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان کے اندر استبل بنا دیے گئے. عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ بالآخر قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ انتظام فرمایا کہ ایران کا بادشاہ اخسویرس، جس کو سائرس کہا جاتا ہے، اس نے وقت نصر پر حملہ کیا بابل اور بخت نصر پر حملہ کر کے اس کو مغلوب کر لیا، اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا. اس کے نتیجے میں وہ سارا علاقہ اخسویرس کے قبضے میں آ گیا. اخسویرس کو ان بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ اب اپنے اصل وطن کے اندر جا کر فلسطین میں جا کر آباد ہو جائیں. چنانچہ یہ لوگ جو بابل میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے پھر رفتہ رفتہ جا کر وہاں آباد ہونے شروع ہوئے اور بیت المقدس کو تو سب تتر بتر مختلف علاقوں کے اندر، کوئی بابل میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی سوریا میں ہے، کوئی بحر روم کے آس پاس کے علاقوں میں ہے، اس طریقے سے یہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے اوپر پوری طرح تسلط تھا رومی حکومت کا، جس کا مرکز روم میں تھا اور اس کا تسلط ان کے اوپر تھا. ان حالات میں یہ لوگ بیچارگی کی حالت میں تھے، پریشان تھے کہ کوئی نجات دہندہ آئے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت روم کا بادشاہ آگسٹس کی حکومت تھی پورے روم کی سلطنت پر، اور یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا یہ یہودیہ کہلاتا تھا اور یہاں پر یہودیہ کا حاکم اور گورنر تھا ہیرودیس، ہیروڈیس جس کو کہا جاتا ہے، ہیرود انگریزی میں ہیرود کہتے ہیں، ایچ ای آر او ڈی، اور اردو میں اس کا نام ہیرودیس لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر. اس کی حکومت تھی جب یہ عیسیٰ اسلام تشریف لائے. اب بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے، انہوں نے ان کی بھی مخالفت کرنی شروع کر دی اور مخالفت کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ان کو قتل کرانے تک کا منصوبہ بنایا، سولی چڑھانے تک کا منصوبہ بنایا، اور آپ حضرات تو اس کے بعد کیا حالات جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ تھوڑی سی جماعت ان کی متبع تھی، جن میں 12 حواری ہوتے، 12 حواری یہ وہ خاص طور پر ان کے بہت مقرب ساتھیوں میں سے تھے، انصار میں سے تھے. یہ 12 حواریین تبلیغ اور دعوت کا کام اپنے طور پر انجام دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد، لیکن یہ جو کچھ کام کرتے رہے تو رومی حکومت کی طرف سے بھی اور یہودیوں کی طرف سے بھی ظلم و تشدد بے انتہا شروع ہو گیا. اسی ظلم و تشدد کے دوران ایک شخص تھا جو یہودی نژاد تھا اور یہودی ہونے کے ناطے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر بہت تشدد کرتا تھا. اس کا نام ساؤل تھا, سین الف واؤ کے اوپر حمزہ اور لام. یہ ساؤل تالوت کا نام بھی میں نے بتایا تھا لیکن یہ ساؤل اس شخص کا نام بھی ہے. تو یہ تشدد بہت کیا کرتا تھا عیسائی حواریین کے اوپر. ہوتے ہوتے اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک دن دمشق جا رہا تھا, دمشق جاتے ہوئے راستے میں اچانک میرے اوپر ایک نور چمکا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سبھی مجھے دکھائی دی. وہ مجھے انہوں نے مجھے تنبیہ کی تو کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس واسطے اس وقت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا اور اب میں اپنے اس ظلم و ستم سے باز آ کر میں اب عیسیٰ علیہ السلام کا متبع بن گیا, عیسائیت قبول کر لیا اور اپنا نام بھی بدل لیا. ساؤل کے بجائے اپنا نام اب رکھ دیا پولس, پولس تے واو لام سین پولس, جس کو آپ انگریزی میں آتا ہے سینٹ پال کہتے ہیں, سینٹ پال. تو وہ عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا اس نے اور شروع میں وہ حواریین کے ساتھ دن رات اس نے بھی کام کرنا شروع کیا. شروع میں حواری اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے لیکن برنباس جو مشہور حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے یقین دلایا. بالآخر حواریین نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور اس کو عیسائی ماننے تسلیم کرتے ہوئے کام شروع کیا. تو یہ تبلیغ و دعوت کرتا رہا ایک عرصے دراز تک, لیکن بالآخر اس پولس اور حواریین میں اختلاف پیدا ہوا عقائد و نظریات کے, اور اس اختلاف کے نتیجے میں حواریین الگ ہو گئے, پولس کی جماعت الگ بن گئی, حواریین کی الگ بن گئی. یہ پھر آگے جا کر یہ جو موجودہ شکل ہے عیسائیت کی وہ درحقیقت اس پولوس کی پیدا کرتا ہے, حواریین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی مفصل تحقیق میری کتاب عیسائیت کیا ہے کے اندر میں نے اس کو تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے. یہ ہے ایک خاکہ اس ماحول کا جس ماحول میں سے یہ بائبل کی کتابیں گفتگو کرتی ہیں. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ عہد نامہ قدیم میں 38 کتابیں ہیں. پہلی کی 5 کتابیں یعنی پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثناء, یہ 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں. ان 5 کتابوں کا مجموعہ تورات کہلاتا ہے, یعنی ان کی اصطلاح میں, عیسائیوں اور یہودیوں کی اصطلاح میں. پیدائش, خروج, احبار, گنتی اور استثناء. پیدائش, کتاب پیدائش, کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تالیف ہیں اور ان پر انہوں نے الہام سے ان کو تالیف کیا. یہاں میں یاد کر دوں کہ ہمارے آپ کے بحثیت مسلمان ذہن میں آسمانی کتاب کا تصور یہ ہوتا ہے کہ لفظ بلفظ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کسی نبی کے اوپر وحی کے ذریعے, اور اس میں زیادہ تر احکام وغیرہ ہوتے ہیں, اور احکام ہوتے ہیں, عقائد کا بیان ہوتا ہے, تذکیر ہوتی ہے, بعض ہوتا ہے. یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے آسمانی کتاب کا, اور آسمانی کتاب کا حقیقی تصور یہی ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاں آسمانی کتاب کا تصور یہ ہے کہ یہ عام طور سے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے, اور اس تاریخ کی کتاب کے ذیل میں احکام بھی بیان ہوتے ہیں, عقائد کا بھی کچھ بیان ہو جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک تاریخ کی کتاب ہوتی ہے اور اس کا ایک باقاعدہ مصنف ہوتا ہے. یعنی وہ اس پیغمبر کو جس کے اوپر وہ نازل ہونے کا دعویٰ ہے, اس پیغمبر کو اس کتاب کا مصنف قرار دیتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ اس مصنف نے یہ کتاب الہام ربانی کے ذریعے لکھی ہے. چنانچہ ان 5 کتابوں کے بارے میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے جو انہوں نے الہام ربانی کے ماتحت تحریر فرمائی, اور انہی کے مجموعے کو تورات بھی کہتے ہیں, اور انہیں کو تورات کہا جاتا ہے, اور اس ان کے قابل اعتماد ہونے پر عیسائی اور نصرانی دونوں, عیسائی اور یہودی دونوں متفق ہیں, کیونکہ وہ بھی تورات کو مانتے ہیں, یہ بھی تورات کو مانتے ہیں. تو پیدائش کہتے ہیں وہ صحیفہ ہے جس میں حضرت عیسیٰ, حضرت آدم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے کائنات کی آفرینش کی ابتدا آفرینش سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں اور ان کی سوانح ہے اور تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دنیا کو پیدا کیا اور کس طرح انبیاء اس میں مبعوث فرمائے. نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادوں کا ذکر ہے. دوسرا صحیفہ خروج ہے. خروج کا نام اسے رکھا کہ اس میں بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے حالات, یعنی مصر سے جب یہ فرعون کے اثر سے نکلے تو